بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ملك درود بجي محمد وعلى سورہ مبارک توبہ میں ارشاد رب العزت ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ڈھونڈو کہ کائنات میں سچے ترین لوگ کون ہیں کہ جن کی اطاعت اور جن کے ساتھ ہونے کو اللہ قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے، اور ان سچوں کے ساتھ ہی اصل زندگی کا مزہ ہے، ان سچوں کے زیر سایہ رہنے ہی سے انسان کو حقیقی سعادت دنیا اور آخرت مل سکتی ہے، اور جو انسان اپنے مقصد دنیا کو پالے وہ اپنے مقصد آخرت کو پالے گا، اس لیے کہ آخرت کا مقصد دنیا کے مقصد سے جڑا ہوا ہے، جس کو مختلف تعبیروں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، من عرف نفسا فقد عرف ربہ، جو دنیا میں جینے کا سلیقہ پالے، جو اپنے نفس کی پہچان کر لے اسے آخرت بھی مل جائے گی، خدا بھی مل جائے گا، جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی اس نے اپنے خدا کو پا لیا، اس نے اپنے خدا کی معرفت حاصل کی، بس دنیا کی معرفت اور دنیا کے مقصد کو پہچاننا مقدمہ بنے گا کہ انسان اپنے مقصد آخرت کو پالے، اور اس دنیا کے مقصد کو پہچانوانے، اس کی شناخت اور معرفت کرانے کے لیے انبیاء اور اوصیاء نے کوششیں کی، جد و جہد کی، سعی کی، اور ہمارے سامنے اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں دام در میں سخنے کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، اس بنا پر تمام انبیاء کی محنتیں رسول کریم کی محنت میں، اور رسول کریم کی محنت علی مرتضیٰ کی ولایت میں مثمر ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، تمام انبیاء کی محنتیں رسول کی محنت میں، رسول کی محنت اعلان ولایت علی میں، کہ اگر علی کی اعلان ولایت یعنی اپنے بعد کسی معصوم اور زندہ اور من جانب اللہ امام کی اطاعت کا حکم واضح نہ کیا جائے تو رسول کی رسالت اور اس کے پیچھے تمام انبیاء کی رسالت کی محنتیں اکارت چلی جائیں گی۔ اس بنا پر سرکار نے اعلان ولایت کر کے نظام ولایت دیا تاکہ انسان اور انسانیت بعد رسول گمراہ نہ ہو سکے، وہ شریعت، وہ دین، وہ نظریہ جو سرکار لے کر آئے ختم نبوت کے عنوان سے، آپ کی رسالت و خاتمیت کا عقیدہ مسلمانوں میں ہے، اس شریعت کے محافظ ہیں، اور ان محافظوں کو آل محمد کہا جاتا ہے، اور ان آل محمد نے ہر دور اور ہر زمانے میں اپنے اپنے عصری تقاضوں کے مطابق اس شریعت کا دفاع کیا، اس آئین و نظریے کا، اس روح قرآن کا دفاع کیا جسے آسان زبان میں ہم ولایت کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ خود ولایت جو ہے وہ صرف شخص مولا علی کی نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، بعض لوگ اس خیال میں گم ہو جاتے ہیں کہ شخص مولا علی، توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت علی کی جگہ امام حسن ہوتے، امام حسن کی جگہ امام حسین ہوتے، اصل گیارہویں امام ہوتے، چودہ امام ہوتے امام علی کی جگہ مثلا، تو اسی طرح اعلان ولایت ہوتا، یا امام سجاد اگر امام حسین کی جگہ جہاد کرتے کربلا میں ہوتے تو بھائی نہیں اپنے عصری تقاضوں کے مطابق اسی طرح جہاد کرتے، تو شخص مولا علی مراد نہیں ہے یہاں پر، نظام ولایت مراد ہے، توجہ رکھے گا، یہ پوری ایک دقیق بحث ہے، میں صرف ایک جملے میں کہہ کے گزار رہا ہوں کہ آیا نظام ولایت کو متعارف کرانا تھا یا شخص علی کو متعارف کرانا تھا، یقیناً شخص جو ہے، فرد جو ہے، ذات علی جو ہے وہ مشخص کنندہ ہے، توجہ رکھے گا، اصل کیا ہے نظام ہے، اصل کیا ہے نظام کو پہچانوانا اور نظام کی شناخت ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ یا یو رسول بلغ ما انزلا. یہ انزلا کیا ہے؟ جو نازل کیا جا چکا ہے. یہ نظام ولایت ہے کہ جس کی معرفی کرانی ہے, جس کی شناخت کرانی ہے, جس کا اعلان کرانا ہے, جس کا اعتراف کرانا ہے, جس کو منوانا ہے, جس کو قبلوانا ہے, اس کو ریپرزینٹ کرنے والا, اس کو مشخص کرنے والا, اس کا نمائندہ کون ہے؟ تمہارے بعد علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور پھر اس نظام ولایت کا نمائندہ علی مرتضیٰ کے بعد امام حسن مشتبہ, اس کے بعد امام حسین, اور پھر بقیہ ائمہ نہ ائمہ امام حسین علیہ السلام کی نسل مبارک و طاہرہ سے ہیں. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علی کی ولایت نہیں, علی در حقیقت اس نظام ولایت کا حصہ ہے. وإلا اگر منہا کر دیا جائے, استغفر اللہ نعوذ باللہ, یعنی میں تفکیک کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے, جس کو کہتے ہیں کہ فرض محال کے محال نیز, وہ محال کا آپ فرض کریں گے تو محال نہیں, آپ کہیں دو خدا ہیں تو فرض کرنے میں, سپوز کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. تو تفکیک کیا جائے علی کو ولایت سے, ایسا معنی نہیں بنتا نا. در حقیقت ولایت کا معنی سمجھ میں آئے گا نہیں, علی کا معنی سمجھ میں آئے گا. علی در حقیقت ولایت الہی کہ جس کی ایک شکل ولایت اللہ ہے, ایک شکل ولایت رسول ہے, اور ایک شکل خود آئمہ طاہرین کہ جس میں سر فہرست مولا علی ان کی ولایت, اور اس کے ماں باپ جتنے بھی آئمہ آنے والے ان کی ولایت ہے. تو تفکیک کیا جائے اگر شخص علی کو, فرد علی کو, ذات علی کو اس ولایت الہی سے جو اللہ کی ولایت ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ بہت دقیق بحث ہے ذہن کے نامے, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شخص علی نظام ولایت میں معنی دیتا ہے. توجہ رکھیے گا, وإلا اگر شخص و ذات علی کو نکال دیا جائے نظام ولایت سے, کوئی معنی نہیں دے گی وہ ذات. علی اس لیے علی ہے کہ شاگرد رسول ہے, علی اس لیے علی ہے کہ عبد خدا ہے, علی اس لیے علی ہے کہ تابع قرآن ہے, علی اس لیے علی ہے کہ اللہ نے اس کی ولایت کا حکم دیا ہے, اس لیے علی علی ہے. وإلا اگر علی شاگرد رسول نہ ہو, تابع ولایت رسول نہ ہو, استغفر اللہ, تو پھر وہ علی نہیں ہے. تو توجہ رکھیے گا, یہاں پہ لوگ اشتباہ کا شکار ہو جاتے ہیں, التباس میں بڑھ جاتے ہیں, گمراہ ہو جاتے ہیں, اور وہ ذات علی کو منہ ولایت تصور کرتے ہوئے وہ صرف ذات علی کے گن گاتے ہیں, جس میں نہ ولایت کا معنی ملے گا, نہ ہی علی کی ذات کا معنی اور عرفان ان کو نصیب ہوگا. یاد رکھیے گا, ولایت ذات علی نظام ولایت کے تابع ہے, جس کو رسول اللہ نے, جس کو خود مولا کائنات نے, جس کو اہل بیت علیہم السلام نے وعدے کیا ہے. لہذا تمام ائمہ طاہرین نے اپنے اپنے دور میں عصری تقاضوں کے مطابق اس ولایت کا دفاع کیا, اس کے خد و خال کو واضح کیا, جس کو میں نے کہا امام حسین کا مقصد ولایت تھا, ولایت علی کا دفاع تھا, ولایت رسول کا دفاع تھا, ولایت اللہ کا دفاع تھا, ولایت اسلام کا دفاع تھا. لیکن یہ ولایت کہاں نظر آئے گی؟ یہ نماز میں نظر آئے گی, یہ دین میں نظر آئے گی, یہ شریعت میں نظر آئے گی, یہ الہیات میں نظر آئے گی, یہ اخلاقیات میں نظر آئے گی, یہ عبادات میں جلوہ گر ہوگی, یہ انسان کے انفرادی اور اجتماعی اور سیاسی اور جتنے بھی فیلڈز آف لائف ہیں, شعبہ زندگی, سب میں یہ ولایت جلوہ گر ہوگی. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. توجہ رکھیے گا, تو امام حسین علیہ السلام بھی اسی ولایت کا دفاع کرنے آئے ہیں. یعنی اس دور میں جو دین کی منمانی تفسیر و تعویل پیش کی گئی, توجہ رکھیے گا, منمانی تعویر اور تعویل و تفسیر جو پیش کی گئی اس کو باطل کرنا ہے, خط بطلان کھینچنے آئے ہیں. حق کا نمائندہ ہے تو حق کی بات کرے گا. اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ کربلا تمام ائمہ کی تحریک میں وہ واحد و منفرد و ممتاز تحریک ہے کہ جس نے اسلام کا دفاع کیا ہے. جس نے ولایت اللہ کا دفاع کیا ہے، جس نے ولایت رسول کا دفاع کیا ہے، جس نے ولایت علی یعنی ولایت دین، روح دین، ولایت ائمہ کا دفاع کیا ہے، کیونکہ امام اس دور میں اس ولایت کا علم بردار ہے، ریپریزنٹ ہے، شاخص ہے، مشخص کنندہ ہے، نمائندہ ہے اس ولایت کا، اس بنا پر وہ اس ولایت کے خد و خال کو واضح کرنا چاہتا ہے۔ اس بنا پر یہ جو بعض اوقات سوالات آتے ہیں کہ ولایت کا دفاع تھا یا دین، درکل ولایت کا دفاع تھا، لیکن اس ولایت کو جیسے کہ میں نے عرض کیا عبادات اور الہیات اور اخلاقیات اور سماجیات ان تمام شعبوں میں دیکھا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں جو نکلا ہوں، میرے خروج کا مقصد، میرے قیام کا مقصد، میرے رہنے کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح امت۔ چار میتھڈ بیان کی، اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنکر، نیکی کا حکم دو برائی سے روکوں۔ یہ جزئی سطح کا نہیں جس کو میں بیان کر چکا ہوں، بلکہ کلی سطح کا۔ امام اس طبیب حاضر کی مانند ہے کہ جو در حقیقت جو جڑ ہے فساد کی، جو جرثوم ہے، اس پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور امام نے کہیں ہاتھ نہیں رکھا۔ کہیں جو چھوٹی موٹی سماجی اور معاشرتی خرابیاں تھیں ان کو ڈسکس نہیں کیا امام نے۔ مثلا ولید کے دربار میں مدینے میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی اسی چیز کی عکاس ہے جو کربلا میں امام حسین کر رہے ہیں۔ اصلا دو نظریے نہیں ہیں امام حسین کی تحریک میں، دو رائے نہیں ہیں، دو سمت نہیں ہیں، ایک ہی سمت ہے، ایک ہی جہت ہے امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ وہ اس نشاندہی کو سامنے لانا چاہتے ہیں کہ فساد کی جڑ کہاں ہے۔ ہم زیادہ خلافت کے حقدار ہیں یا تم؟ ہم بھی انتظار کرتے، تم بھی انتظار کرو۔ جو میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب جو موجود ہے اس میں تفصیل کے ساتھ امام حسین کے خطبات مدینہ، مکہ اور جتنی بھی منازل امام حسین نے طے کیے کربلا تک، اور کربلا میں بھی جو روزہ عاشور اور روزہ عاشور سے پہلے امام کے خطبات ہیں، مکتوبات ہیں، ارشادات ہیں، ان سب کو یہاں پر جمع کیا گیا۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ اور درود بھیجے محمد و آل محمد۔ امام دقیقاً ہاتھ رکھتے ہیں اس جرثومے پر جو یزید کا جرثومہ ہے، وعلی الاسلام السلام، اید اید یعنی جب، امام کہہ رہے ہیں اسلام کی فاتحہ پڑھ دو، جب یزید جیسا شخص اس کی بیماری میں امت مبتلا ہو جائے، کینسر سرطان ہے یزید، جب امت کو لاحق ہو جائے، وعلی الاسلام السلام۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ امام کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو چپ سادے ہوئے ہیں، خاموش تماشائی ہیں، لبوں کو سیاہ ہوا ہے، ممبر پر دیکھتے کہ امام حسین پہ تہمت باندھی جا رہی ہے، جھوٹ باندھا جا رہا ہے، خاموش ہیں، اور نہ صرف خاموش ہیں استغفراللہ بلکہ بڑھ بڑھ کے داد بھی دے رہے ہیں۔ علی اور اللہ کے درمیان ایک فرق ہے، داد دی جا رہی ہے، پاکستان گھوڑے کے سمو کی پیداوار ہے، لہذا تمام پاکستانی قوم کو چاہیے کہ اس پہ سجدہ کرے، داد دی جا رہی ہے۔ یہ ان کے لیے جملہ ہے، یہ امام حسین اپنے لیے نہیں پڑھا، امام تو دین کا محیی ہے، وہ خدا جو حیات دینے والا ہے اس کی صفت بھی محیی ہے، حیات دینے والا ہے، اس کا جو نمائندہ ہوگا وہ بھی محیی دین ہے، دین کو حیات دینے والا ہے۔ امام حسین اپنے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے جو حق کے لیے قیام کرے ان کے لیے نہیں کہہ رہے اسلام کی فاتحہ پڑھو، یہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہر کس و ناکس کے پیچھے کھڑو کے واہ واہ کر رہے ہو، آج عبید اللہ، کل ابن زیاد، کل یزید، کل کسی اور کے پیچھے جاؤ گے تم۔ اور یہی وجہ ہے اس صفت اور اس قماش کے لوگ در حقیقت پھر اس سے بدترین افراد مبتلا ہوئے۔ حجاج بن یوسف جیسی مصیبت ان کے گلے میں آ پڑی۔ تو یہ جو آج جو ہمیں سکوت نظر آ رہا ہے، بلکہ سکوت کے ساتھ ساتھ کہیں کہ واہ واہ اور حوصلہ افزائی نظر آ رہی ہے، ان غالی ذاکر جھوٹے تہمت باندھنے والے گستاخ امام ذاکروں کے لب و لہجے پر، یہ ان کے لیے جملہ ہے، امام حسین کے اسلام کی فاتحہ پڑھ لینی چاہیے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ امام حسین پہ تہمت سے لگائے جائیں، گستاخی کی جائے امام حسین کے ممبر پر، امام حسین کی مجلس میں۔ توجہ ہے، وہ کم سے کم اگر آپ کے لہجے میں کرختی کے نہیں تو کوئی درود صلوات کوئی سبحان اللہ کوئی لبیک یا حسین کہہ کے اپنی موجودگی کا تو اظہار کرے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میدان میں آئیں, میں آپ کی نیابت میں یہ بات کہہ رہا ہوں, پوری دنیا میں یہ بات جا رہی ہے, آن لائن بھی جا رہی ہے, ریکارڈ ہو کے بھی ڈالی جائے گی. کم سے کم اپنی غیرت ایمانی کا تو مظاہرہ کریں آپ. آپ نے کیوں چپ سادھی ہوئی ہے؟ حیرت ہے آپ لوگوں پر مجھے, معذرت کے ساتھ. یعنی غیرت ایمانی کیا ہے؟ آپ کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ جو ہیں ایسے لوگوں کے خلاف اپنی لب گشائی کریں. اور یہاں تو کوئی نہیں آ رہا, یہاں کوئی مارنے والا نہیں ہے. اور میں تو بانگے دوہل کہہ رہا ہوں, آج سے نہیں کہہ رہا, روز اول سے کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ مجھے میری جان کی پرواہ نہیں ہے. اس لیے کہ آج سے 4 سال پہلے تو میں مر گیا تھا ایک بیماری میں. یہ تو بی بی کا صدقہ تھا کہ جو کچھ نوکری در حسین سے کی ہے مجھے زندگی ملی. واقعاً عرض کر رہا ہوں, میں واقعاً مر گیا تھا. یعنی کوئی شک و شبہ نہیں تھا, 99% ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ آپ بالکل فنا کی منزل پہ تھے. کہ جو کچھ بھی مجھے اس وقت زندگی ملی ہے بی بی کے در کا صدقہ ہے. تو کم سے کم آپ لوگ تو اپنی غیرت سے ایمانی کا مظاہرہ کریں. اگر نہیں بول سکتے تو عینی مجالس کا بائیکاٹ کریں, لوگوں کو میں ڈسکس کریں, لوگوں کو بتائیں. اس لیے کہ روز قیامت آپ سے پوچھا جائے گا یوم, اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. جناب زینب, یہ نعمت ایسے ہی اتنی آسانی سے آپ کو نہیں دے دی ہے. بچے کانٹوں پہ چلے ہیں, پتھر کھائے ہیں, کیا کیا صعوبتیں برداشت کی ہیں حضرت نے گرامی. تو ہمیں غیرت سے ایمانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, بولنا چاہیے, ڈسکس کرنا چاہیے, زیر بحث لانا چاہیے, افراد کو بتانا چاہیے کہ ایسا ہو رہا ہے. ممبر حسینی پر آ کر, مجلس حسین کے نام پر, ذاکر جیسے مقدس لقب کو اختیار کر کے آج دین اسلام, عزاداری اور مقصد حسین کو جتنی زد پہنچائی جا رہی ہے, جتنے کچوکے لگائے جا رہے ہیں, جتنی پامالی اور توہین و اہانت کی جا رہی ہے, تاریخ میں اس سے زیادہ اس سے پہلے نہیں ہوئی. میرا کام بتا دینا ہے, میرا کام اپنی ذمہ داری کو ادا کر دینا. وما علینا الا البلاغ, میں نے پہنچا دیا. آپ جانے امام حسین علیہ السلام پہ جانے, آپ جانے وہ مادر امام حسین جانے, میں نے اپنی ذمہ داری, آپ جانے محافظ عزاداری حضرت زینب جانے, میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. امام حسین علیہ السلام اس جڑ کو بیان کر رہے ہیں کہ جو فساد کی جڑ ہے, یعنی نظام, یعنی حکومت, یعنی قابض شخص یزید جو اسلام پر قابض ہو گیا ہے. اور کل میں نے آپ کے سامنے قول پیش کیا تھا, وہ میں کتاب سے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ صحیفہ فاطمیہ ہے جس میں جناب زہرہ کے خطبات اور ارشادات ہیں. یہاں پر جو خطبہ فدق بی بی نے پڑھا تھا اسی نظام کی بات کر رہی ہیں. کن کے سامنے؟ دیکھیے, یہ ہے اعجاز, یہ ہے جہاد اہل بیت, اعجاز اہل بیت, شجاعت اہل بیت. کہ ابھی کچھ دن نہیں گزرے رسول کو گزرے ہوئے, اصل یہ 75 یا 95 دن کے درمیان کا معاملہ ہے. بی بی کا باغ فدق کے لیے جانا اور قرآن کی دلائل کے روشنی میں گفتگو کرنا, اور ان لوگوں کے سامنے جو خلیفہ مسلمین بنے بیٹھے ہیں, اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھ رہے ہیں, ان کے سامنے جا کر جس طریقے سے بی بی نے دفاع کیا ہے, اللہ اکبر. فرماتی ہیں, پورا مفصل خطبہ ہے جس کا ایک جو ہے وہ جب احکامات اسلام اور شریعت کے احکامات کا فلسفہ بیان کرتی ہیں, وہاں پر بی بی نے یہ فرمایا ہے فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک, ایمان اس لیے قرار دیا تاکہ تمہیں شرک سے پاک کرے, والصلاۃ تنزیہا لکم من الکبر, اور نماز کو اس لیے واجب کیا خدا نے تاکہ تم تکبر اور نخوت سے دور ہو, والزکاۃ تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق, زکوٰۃ اس لیے کہ نفس پاک ہوں, مال کی محبت جائے گی, نفس پاک ہوگا اور تمہارے مال میں اضافہ ہوگا, والصیام تثبیتا للاخلاص, روزہ اس لیے کہ تمہارا خلوص زیادہ ہو جائے, والحج تشدیدا للدین, دین مستحکم ہو, حج اس لیے ہے, والعدل تنسیقا للقلوب, قلوب جو ہیں وہ جمع رہیں دین اسلام کی محبت میں کہ ہمیں ہمارا حق مل رہا ہے. اب فرماتی ہیں وعطاءتنا نظاما للملہ، بی بی فرما رہی ہیں ان کے لوگوں کے سامنے جو منکر ولایت ہیں، منکر امامت ہیں، اصلا قابض حق علی ہیں، بی بی کیا فرما رہی ہیں؟ اطاعتنا نظاما للملہ، ہماری اطاعت ملت کا نظام ہے، ملت اسلامیہ کا نظام چاہتی ہے ہماری اطاعت کے سامنے آ جائے. پھر فرماتی امامتنا امانا للفرقہ، ہماری امامت کا اعتراف اقرار اور اس کی تعلیمات پہ چلو امت کو تفرقوں سے نجات عطا کرے گا. یعنی بی بی کہہ رہی جو تم جو نئے تفرقے ڈال رہے ہو، تم جو تفرقہ اندازی کر رہے ہو، تم جو علی کی بیعت کو چھوڑ کر دوسروں کی بیعت کر رہے ہو، اے مہاجر و انصار، تم اگر تفرقے سے بچنا چاہتے ہو تو پھر امامت اہل بیت علیہ السلام کی طرف لوٹ کر درود بھیجے محمد و آل محمد. اس دور میں شہزادی کونن کھلے الفاظ میں کہہ رہی ہیں ولایتنا، ہماری ولایت، ہماری امامت تفرقے سے نجات کے لیے، وحدت کے لیے ہے. اور آج آپ دیکھیں اسی ولایت اور امامت کے نام پر تفرقہ اندازی کی جا رہی ہے، اسی ولایت کے نام پر، اسی ممبر حسین سے. یعنی العجب ثم العجب، یعنی واقعا آپ دیکھیں کس طرح دشمن ہماری رگوں میں نہیں، صفوں میں نہیں، ممبروں میں بیٹھا ہے. اللہ اکبر، کس طرح دین کی تفریق کی جا رہی ہے. شاید آپ کہیں کہ مولانا آپ روزانہ کسی نہ کسی بہانے سے ان مسائل کو اٹھا رہے ہیں، شاید کوئی ذاتی خصومت آپ کی ہرگز نہیں. میں جس شدت کو محسوس کر رہا ہوں، میں جس معاملے کو دیکھ رہا ہوں، میں جو آنے والی ہوا کے رخ کو دیکھ کر جن حالات کا پیش خیمہ بتانا چاہتا ہوں یا ثابت کرنا چاہتا ہوں، وہ اس سے زیادہ بدتر ہیں زیادہ نگران میں. اس وقت عالمی سطح پر پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کربلا کی شناخت کو، ولایت کی شناخت کو مٹا دیا جائے، من مانی شناخت لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی جائیں، من مانے عقائد ڈال دیے جائیں. لہذا توجہ رکھیں، یہ ہماری غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے. امام حسین علیہ السلام دقیقاً اسی نقطے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اسی جرسو میں بھی یہ ہے فساد کی جڑ، ادھر ادھر نہیں، دقیقاً اسی کے مرکز خراب ہے. یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، شارب الخمر ہے، شراب پیتا ہے، قاتل النفس المحرمہ، یعنی جن کا قتل اللہ نے واجب نہیں کیا ان کو قتل کرنے والا ہے، جانوروں سے کھیلنے والا ہے، اور جو اس کے کرتوت تھے. یاد رکھیے گا عزیزانِ گرامی، امام حسین کہیں اور نہیں گئے، دقیقاً کہا کہ مرکز جو تخت نشین ہے، فوراً امام حسین نشانہ بنایا. امام حسین چاہتے ادھر ادھر بات گھما کے استغفر اللہ مثلاً لے جاتے، نہیں، سیدھا کہا کہ مرکز خراب ہے. یعنی امام در حقیقت اقتدار اور سلطنت کو نشانہ بنا رہا ہے کہ اگر یہ صحیح ہو جائے نظام امت صحیح ہو جائے، یہ مرکز اگر امام کے ہاتھ میں آ جائے، میں امام ہوں اگر میرے ہاتھ میں آ جائے ہر چیز. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں امام کا مقصد جو تھا وہ اپنے وظیفے کی ادائیگی نہیں تھی، تو یہ تہمت ہے امام پر. یا امام یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید خراب ہے، یزید فاجر ہے، مثلا جناب زہرہ کے قول کی روشنی میں یہ امام حسین نے کہا کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، یا اپنے بابا کی یا نانا کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ رانا رسول اللہ نے کیا کیا، حکومت بنائی. امام علی نے کیا کیا، حکومت بنائی، منافقوں سے، دشمنوں سے، اپنوں سے، غیروں سے سب سے جنگ کی. اصل ولایت کے موضوع پر پھر امام علی خاموش، جہاں خاموشی تھی 25 سال خاموشی، مراد لب خاموش نہیں تھے، تحرک تھا، بیداری تھی، ہدایت تھی، ارشاد تھا، نورانیت تھی، سب چیزیں تھیں مولا کی. بظاہر چونکہ مسند خلافت بظاہر نہیں تھے اس لیے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے خاموشی، تو بولے خاموش نہیں تھے امام علی، تحرک بیداری تھی مسلسل، وحدت امت کا دفاع چونکہ مقصود نظر تھا مولا کائنات کے، اس لیے مولا علی مثلا تلوار نہیں نکلی، مولا علی کے لیے تلوار نکال کر مثلا دو چار کو گرا کر اپنی حکومت کو تثبیت کر دینا کوئی مشکل کام تھا؟ ہرگز نہیں. تو یاد رکھیے گا یہ سیرت مولا علی ہے، یہ سیرت رسول اللہ ہے.
امام حسن کہہ رہے ہیں میں اپنے نانا کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں. تو نانا نے کیا کیا؟ حکومت بنائی تھی. امام حسن بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ امام کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. اس لیے امام نے جانبی بحثوں کے بجائے دقیقاً اسی نقطے پر ہاتھ رکھا جس کا نام یزیدیت تھا, جس کا نام یزید تھا. یہ جرثومہ فساد ہے, یہ اقتدار, یہ سلطنت, یہ ٹینک جو لگا ہوا ہے خلیفۃ المسلمین کا, جو یزید نے اپنے اوپر بیج لگایا ہوا ہے, ٹیگ لگایا ہوا ہے, یہ خراب ہے. خلیفۃ المسلمین, خلیفۃ المومنین ٹیگ صحیح ہے, جس شخص کے سینے پہ لگا ہے وہ خراب ہے. آپ اپنے گھر کے دروازے پہ لکھ دیں پاکستان ٹیلی ویژن اسٹیشن, آپ کا گھر ٹیلی ویژن اسٹیشن ہو جائے گا. آپ اپنے گھر پہ لکھ دیں جناب جی ایچ کیو پاکستان, وہ فوج کا گڑھ ہو جائے گا. آپ اپنے گھر پہ لکھ دیں کلینک, آپ کا گھر کلینک ہو جائے گا. نام صحیح ہے, جس جگہ یہ تختی لگی ہے یہ غلط ہے. امام کہہ رہے ہیں یہ تختی چرائی گئی ہے, اس سے پہلے بھی چرائی جاتی رہی. اس کو مولا علی نے کہا جب جیسے ہی مولا علی ظاہری خلافت ملی اور لوگوں نے بیعت کی, مولا نے کہا دین اشرار کے ہاتھ میں قید تھا, اغوا کیا ہوا تھا. امام حسین کہہ رہے ہیں کہ اغوا کیا گیا ہے اسلام کو, اسلام کے لبادوں کو الٹا اور کھینچ تان کے پہنا گیا ہے. توجہ رکھیے گا, ابھی قحافہ کے بیٹے نے قمیص خلافت تقمصا یہ قمیص کو زبردستی پہننا, آپ 12 سال کی مثلا بچے کی قمیص جو ہے کسی 45 سال کے تنومند شخص کو پہنا دو کیا ہوگا, وہ 4 جگہ سے پھاڑے گا پھر پہنے گا. مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ خلافت قمیص کو زبردستی پہنا گیا ہے, دین اشرار کے ہاتھ میں قید تھا, اغوا کیا گیا ہے. امام حسین کہہ رہے ہیں دین کو, چنانچہ امام حسین کہتے ہیں کہ حسین ابن علی چاہتا یہ ہے کہ اصلاح ہو, دین لوٹ آئے مرکز پر, اپنے محور پر, اپنی شاہراہ پر لوٹ آئے, اپنے حقیقت کو پائے. کہاں سے پائے گا؟ امام حسین کہ آؤ میں تمہیں قرأت سکھاؤں, مسجد عالی باغ میں آ جاؤ, درس تجوید و قرأت ہوگا. یہ کہنا چاہ رہے امام حسین علیہ السلام, سبزی منڈی میں جا کے نعوذ باللہ سفر. امام حسین یہ کہنا چاہ رہے سبزی فروشوں سے کہ ناپ تول صحیح کرو. امام حسین نہیں, دین کی اصلاح, دین کو اغوا شدہ ہاتھوں سے چھوڑانا, مغوی کو بازیاب کرانا, اس کے لیے دقیقاً اسی مرکز میں جانا پڑے گا جہاں دین کو قید رکھا گیا ہے, اغوا کیا گیا ہے. اگر کوئی اغوا ہو جائے تو آپ کہاں جائیں گے؟ وہاں جائیں گے جہاں پر مغوی کو رکھا گیا ہے تاکہ اس کو بازیاب کرایا جائے. اگر کوئی شخص گرفتار ہو جائے تو آپ کہاں ملنے جائیں گے؟ ٹیلی ویژن اسٹیشن جائیں گے, ہسپتال جائیں گے, کہاں جائیں گے؟ جہاں پہ اس کو قید رکھا گیا ہے. امام حسین دین قید میں ہے, دین اغوا کیا گیا ہے, یہ نیم پلیٹ جعلی لگائی گئی ہے. نام صحیح ہے, ٹائٹل صحیح ہے, لیکن یہ جعلی نیم پلیٹ تم نے اپنے سینے پر سجا لی, اپنے گھر پہ لگا لیا یزید, تو کہاں جائیں گے امام حسین علیہ السلام؟ بتائیے عقل کیا کہتی ہے؟ مسجد نبوی میں بیٹھے رہیں گے, روضہ علی پہ جائیں گے, بقیع میں بیٹھ کے ماتم کریں گے, کیا کریں گے امام حسین علیہ السلام؟ وہیں جائیں گے جہاں دین کو نشانہ بنایا ہے, جہاں دین کو قید کیا گیا. اور یہی وجہ ہے امام حسین علیہ السلام جیسے ہی آپ جو ہیں نکلتے ہیں اور وسط راہ میں جب کوفیوں کے خطوط آتے ہیں تو آپ فوراً اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں, فوراً اپنا نمائندہ حضرت مسلم کو بنا کے بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ اور جا کے تحقیق کرو کہ کیا صورت حال ہے. کیونکہ امام حسین درد امت کی اصلاح چاہ رہے ہیں, درد دین کا معالجہ چاہ رہے ہیں حسین ابن علی. لہذا جہاں جہاں سے امام حسین علیہ السلام اپنی فکر و دانش و اجتہاد اور علم لدنی کے تحت دیکھ رہے تھے کہ یہاں سے یزیدیت کی اصلاح ہو سکتی ہے, امام حسین وہ اقدامات کر رہے تھے. اصل کوئی دقیقہ فرو گزاش نہیں کیا امام علی مقام نے ایک لمحے کے لیے بھی. مدینے سے نکلے مکے آئے, مکے میں علم ہوا, کچھ دن وہاں ٹھہرے, کچھ مدت قیام کیا, لیکن جیسے علم ہوا کہ یہاں پر بھی قتل و سازش کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے وہاں سے نکل پڑے. یعنی امام حسین علیہ السلام اس مرکز کی نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ یزیدیت مرکز ہے, اقتدار یزید مرکز ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مثلا ایک جھوٹی حکومت بنا لے اور کہے جناب میں وزیر اعظم ہوں, صحیح, اور
مثلا موجودہ حکومت کو گرا کر اپنی حکومت کا اعلان کر دے، شب خون مارے، تو یہاں پہ کیا ہے کہ آپ اسے تسلیم کر لیں گے؟ نہیں، یہ چور راستے سے آیا ہے، شارٹ کٹ سے آیا ہے، پرچی سے آیا ہے، جو بھی آپ اس کو نام دیں، ظلم و زیادتی سے آیا ہے، تجاوز سے آیا ہے، آپ کہیں گے نہیں. اصل اس کو بھی چھوڑیے، کوئی آپ کے گھر میں قابض ہو جائے، قبضہ کر لے، آپ کو یہ ارغبان بنا لے، یا آپ کو اصلا باہر کر دے، قابض ہو جائے، در و دیوار کو اپنے اختیار میں لے لے، تالے اپنے اختیار میں، چابی اپنے اختیار میں، کیا آپ اس کی ظلم و زیادتی کو برداشت کر لیں گے؟ ہرگز نہیں. جب آپ جیسا ایک ذی فہم انسان، عام انسان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کی املاک پر، اس کی ملکیت پر، اس کے گھر پر، اصلا اس کے ہاتھ پر کوئی قبضہ کرنا چاہے، کوئی پکڑنا چاہے، ناجائز تجاوز کرنا چاہے، اپنے اختیار میں آپ کی قوتوں کو لینا چاہے، آپ اپنا ہاتھ چھوڑاتے ہیں، آپ کے گھر کو قبضہ کرے، آپ اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امام حسین علیہ السلام سامنے دین کو دیکھیں گے، دین پر یزید قابض ہو، امام حسین خاموش رہے؟ تو آپ کے خیال میں امام حسین کو کہاں جانا چاہیے تھا؟ وہیں پہ جہاں پہ یزید ہے، جہاں پہ یزیدیت کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھنا چاہتے تھے. اور جس کو آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ امام حسین کے سامنے دو مقصد ہے، یا حکومت تک پہنچ جائیں یا شہید ہو جائیں. اگر امام حسین شہید نہیں ہوتے، حکومت تک پہنچ جاتے، تو آپ حکومت اسلامی قائم کرتے. اور اصول کافی کی بھی ایک روایت ہے، اور دوسری جگہ بھی اس کو نقل کیا گیا علماء نے، کہ خداوند عالم نے حضرت امام زمانہ کا ظہور بہت جلد رکھا تھا، جب امت نے ساتھ نہیں دیا، بے وفائی کی، گھروں میں بیٹھی رہی، عبیداللہ ابن زیاد یزید جیسے ذاکران دین کو واہ واہ سبحان اللہ جزاک اللہ کہتی رہی جیسے کہ آج ہو رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قتل حسین کے سلسلے میں امت کی بے وفائی کی وجہ سے ظہور امام زمانہ کو آگے بڑھا دیا. توجہ رکھیے گا، یہ ہزاروں سال کا جو 1100 سال اور پھر مثلاً باقی آئمہ کی زندگی، اتنا لمبا عرصہ نہیں تھا. امام حسین کہاں گئے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھے. امام حسین کیا نہیں چاہتے کہ اصلاح کریں؟ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، گلی کوچوں میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں. یہ جو بار بار میں کہہ رہا ہوں، اس کو تصور کیجئے، امام حسین گلی کوچوں سے کہیں گے نماز صحیح کرو، پردہ صحیح کرو، داڑھی رکھو، نماز پڑھو، جی یہ کہنا چاہ رہے امام حسین؟ یا کیا بات کر رہے ہیں؟ مرکز کی بات کر رہے ہیں، جو فساد کی جڑ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ امام حسین نے اپنے تیر کا نشانہ مشخص کر دیا، وہی یزیدیت، وہی یزید، وہی سلطنت یزید، وہی اقتدار یزید. یہ نہیں ہونا چاہیے یزید کے ہاتھ میں. صحیح کہ امام حسین بادشاہت نہیں چاہتے، صحیح کہ امام حسین ظاہری اقتدار اور دبدبا اور شان اور حکومت نہیں چاہتے. یہی وجہ ہے جب امام رضا کو بظاہر ولی عہدی ملی، تو آپ نے سارا مال و متاع، پردے اور در و دیوار کی زینت سب اٹھا کے فقرا میں تقسیم کر دی. نہیں چاہیے علی ابن موسیٰ رضا کو، اس لیے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم ان کے محتاج ہیں. امام حسین یہ ظاہری حکومت کے دبدبے، حشمت اور جاہ و جلال کو نہیں چاہتے. حکومت الہی، یعنی اگر تم بوریے پہ بھی بیٹھے ہو خامنئی کی طرح، سیستانی کی طرح، تو دنیا تم سے ڈر رہی ہے. حسن نصر اللہ کی طرح دنیا تم سے خوف زدہ ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. امام حسین علیہ السلام اس مرکز کی نشاندہی کرے، اس جرسومے کی، اور پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں. امام کا نکلنا، مدینہ سے نکلنا، کوفے سے نکلنا، اصل دامت گنجائش نہیں کہ وہ سارے خطبات میں آپ کے سامنے پڑھوں، لیکن آپ سے گزارش ہے، پھر کہوں گا، از مدینہ کا کربلا، امام حسین کے خطبات، فرمودات، مکتوبات پڑھیں، اس کو خریدیں، پتہ چلے شناخت عاشورہ کیا ہے، حسین کون تھا، کیا چاہ رہا تھا، امت کو کہاں لے جانا چاہ رہا تھا. خدا را پڑھیں، اس کا ایک ایک لفظ پڑھیں، پتہ چلے ہمیں کہ در حقیقت شناخت عاشورہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو میں کہہ رہا ہوں آپ دست اول کے منابع کی طرف جائیں گے ہمیشہ کسی بھی تاریخی واقعے کے لیے، چشمدید گواہ کی طرف جائیں گے، حسین سب سے بڑا چشمدید گواہ ہے، آئی وٹنس ہے کربلا کا، جو خود نشانہ بنا ہے، امام حسین علیہ السلام وہاں پہ مسلسل بے فہم، اسیر و بصیرت ہے جدی و ابی، میں نانا کی اور بابا کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، منافقوں سے جنگ کرنا چاہتا ہوں، قابضین سے جنگ کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی سیرت۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اہل کوفہ کے خطوط کا جواب جو امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الى الملأ من المؤمنین والمسلمین، حسین ابن علی کا جواب ہے مؤمنین و مسلمین کے لیے، اما بعد فإن هانيا وسعيدا قدم علي، دو افراد میرے پاس آئے، بكتبكم تمہارے خطوط لے کر، وكان آخر من قدم علي من رسولكم وقد فهمت كل الذي قصصتم وذكرتم مقالته جلكم انه ليس علينا امام فقبل لعل الله يجمعنا بك على الهدى والحق، جتنے بھی خطوط آئے اس سے پتہ چلا تم یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارا کوئی ہادی اور رہبر نہیں ہے جو ہمیں مجتمع کرے ہدایت پر حق پر، وقد بعثت الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، میں نے اپنا بھائی اپنا ابن عم یعنی چچا زاد بھائی، ثقتی مورد اعتماد معتمد خاص، من اہل بیتی اپنے اہل بیت میں سے بھیجا، وہ امرتہ اور پھر امر کیا ہے حکم دیا ہے مسلم کو، ان یکتبا الیہ بخالکم و امرکم و رائکم، کو تمہاری حالت کو دیکھے گزارش پیش کرے مجھ کو، بتائے مجھے کہ کیا حالات ہیں، لوگ کیا چاہ رہے ہیں، فضا کیا ہے، کس رخ کی ہے، کیا حالات ہیں وہاں پر، فَإِن كَتَبَ أَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ رَأْيُ مَلَائِكُمْ وَذَوِ الْفَضْلِ وَالْحِجَاءُ مِنْكُمْ عَلَى مِثْلِ مَا قَدْمَ عَلَيَّ بِهِ رُسُلِكُمْ وَقَرَاتُ فِي كُتُبِكُمْ أَقْدَمُ عَلَيْكُمْ، اور میں تمہاری طرف آ رہا ہوں، جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے اس کے روشنی میں تمہاری طرف آ رہا ہوں، انشاءاللہ فَلْعَمْرِ مَلْ اِمَامُ إِلَّا الْعَامِلْ بِالْكِتَابِ، امام کون ہوتا ہے، امام کہہ رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں امام وہ ہوتا ہے جو کتاب خدا پہ عمل کرے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اصلاح امت کے لیے بھیجا، زمانے میں کون تھا بادشاہ، تو خدا نے کیا کہا کہ جاؤ جا کے فرعون کو خبردار کرو، ڈراؤ، کچھ نرم بات کرو تاکہ اس کا دل تھوڑا سا دھڑکے، تھوڑا سا لرزے، تھوڑا سا غور و خوض کرے، مرکز کی طرف بھیجا نا، چھری کہاں چلتی ہے ڈاکٹر کی، جہاں پر جہاں پر جرثوم فساد ہو وہاں پہ چھری چلتی ہے، وہاں کا آپریشن ہوتا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کہاں کا آپریشن کر رہے ہیں، جو جرثوم فساد ہیں کون، فرعون، اس جرثوموں کو نکالنا چاہتے ہیں، امام حسین کہہ رہے ہیں امام وہ ہوتا ہے جو کتاب خدا پہ عمل کرے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ اور ہارون تو فرعون کے دربار میں جا کے فرعون کو مخاطب کریں اور جو فخر موسیٰ ہیں وہ اصلاح امت کے لیے دائیں بائیں گھومتا پھرے، ایسا ممکن نہیں ہے، امام کہہ رہے ہیں العامل بالکتاب، امام وہ ہیں جو کتاب کا عامل ہوتا ہے، کتاب پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، یعنی سب سے زیادہ شائستہ و سزاوار امام ہے کہ وہ کتاب خدا پہ عمل کرے، بالقسط اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کی قربانی سے درے ادا کرے، یہ امام حسین علیہ السلام کا خطبہ، اور اگر آپ اس کو مسلسل پڑھیں گے عزیزان گرامی، میری خواہش ہے، میری درخواست ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری محنت جو ہے اس کا کوئی نتیجہ نکلے تو اس کتاب کو ضرور پڑھیں، شناخت عاشورہ کے لیے یہ کتاب بہترین معاون کتاب ہے، امام حسین علیہ السلام للکار رہی یزید کو، اور دوسری کتاب امام حسین دلربائے قلوب آیت اللہ خامنئی کے خطبات کا مجموعہ، اس کو پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ فی زمانہ مقصد کربلا کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، دور حاضر کے جدید لینگویج اور زبان میں ہم کربلا کی شناخت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک اور درود بھیجیے محمد و آل محمد. صرف امام حسین علیہ السلام نہیں, جتنے بھی اسیر تھے, یہ تحقیق موضوع ہے, آپ جا کے خود دیکھیے گا. قاتل دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک قاتل وہ ہوتا ہے جو براہ راست آلہ لے کے کسی کو قتل کرتا ہے, ایک قاتل وہ ہوتا ہے جو پس پردہ ہوتا ہے, جس کو قاتل عامر کہا جاتا ہے. الف سے عامر, عین سے نہیں, الف سے علی, مد سے عامر, انہیں حکم دینے والا. ایک قاتل مباشر ہوتا ہے جو اسلحہ لے کر براہ راست کسی کو قتل کرتا ہے. کربلا کے بعد جناب سید سجاد کے خطبات میں اور جناب زینب اور بقیہ جتنے بھی خطبات آپ کو راہ میں ملتے ہیں, کوفہ میں اور شام میں اور وسط راہ میں, اس میں شاذ و نادر ہی, شاذ و نادر ہی یعنی شاید پوائنٹس میں بات ہو, 1% بھی نہیں, 1% بھی کم, شمر ابن ذوالجوشن کو جس نے قاتل مباشر کا کردار ادا کیا, براہ راست خنجر چلایا, اس کی کہیں مذمت آپ کو نہیں ملے گی. شاد و نادر چند الفاظ میں ملے گی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ملے گی, ملے گی. جو قتل کرنے والا ہے, جو اس ظلم عظیم اور جنایت عظیم کو وجود میں لانے والا ہے, جس کے نتیجے میں زمین و آسمان روئے, سرخ آنکھیں چلی, زلزلے کے جھٹکے آئے, وہ کون تھا؟ شم تھا. اس کی مذمت اور یزید یا عمر سعد یا عبید اللہ یا ابن زیاد کی جو مذمت ہے, ان کے مقابلے میں شمر کی مذمت نہ ہونے کے برابر ہے. توجہ رکھیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے ہاتھ میں آلہ ہے وہ آلہ کار ہے, پس پردہ کوئی اور ہے. جناب سید سجاد اس آلہ کار کو گرفتار کرنا نہیں چاہتے, چاہتے ہیں کہ یہ بھی اور اس کے پیچھے جو پوری سازشی تحریک ہے وہ بے نقاب ہو. یہی وجہ ہے امام حسین دقیقاً یزید کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں, عبید اللہ کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں, عمر سعد کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں, جتنے بھی اسرائے کربلا ہیں وہ سب دقیقاً اسی روش کو لے کے چلے. یزید کے دربار میں گئے تو یزید کو نشانہ بنایا ہے, عبید اللہ کے دربار میں گئے عبید اللہ کو نشانہ بنایا, عمر سعد کے سامنا ہوا تو عمر سعد کو نشانہ بنایا ہے. توجہ رکھیے گا زندہ نگرامی. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صرف حسین نہیں, حسینی تحریک کا ہر سپاہی اس روش کو اپنائے ہوئے جو حسین ابن علی کی تھی, کہ مرکز کو دیکھا جائے, یہ اقتدار کو دیکھا جائے, سلطنت کو دیکھا جائے کس کے ہاتھ میں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ خطبات جناب زینب اٹھائیے, حضرت ام کلثوم اٹھائیے, جناب امام سجاد کے خطبات اٹھائیے, یہاں تک گفتگو اٹھائیے, اس میں آپ کو وہی چیز ملے گی کہ جانبی اور اطرافی گفتگو کے بجائے اصل شخص, اصل مرکز, اصل سازش کو بے نقاب کیا جائے. اس لیے کہ کربلا کی شناخت دین کی شناخت ہے, کربلا کی شناخت در حقیقت اسلام کی بقا کی ضمانت ہے. سالہ گزشتہ کی طرح اس سال بھی میں ایک ایسا موضوع جس پہ لوگ بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں اور ہمیشہ میں دلیل سے گفتگو کرتا ہوں, وہ حضرت قاسم کی مہندی کا مسئلہ ہے. کچھ ہیں ایسے مؤرخین یا علماء جنہوں نے مثلا مہندی کا تذکرہ یا مثلا اس قسم کی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے, لیکن اس کا عزاداری سے, اس کا اسلام سے, اس کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے, قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. 13 سال کا بچہ نابالغ ہوتا ہے, جس کے لیے مستند ترین مقتل لحوف میں سید ابن طاؤس نے کہا, اب ایک ایسا بچہ آیا جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچا تھا, اور واویلا اور ہائے واویلا سما واویلا یہ کہ ان کی شادی ایک شادی شدہ عورت سے کروانے کا قصیدہ ہمارے یہاں پڑھا جا رہا ہوتا ہے, نو پڑھا جا رہا ہوتا ہے. شادی شدہ عورت سے نسبت دی جا رہی ہوتی کہ ان کی شادی ہوگی. دیکھیں اب یہ تحقیق کے موضوع, اس کو زیادہ جا کے ٹھنڈے دل سے سوچئے گا, کوئی ناراض ہو کوئی اٹھ کے جائے جائے میرا کام بتانا ہے، میرا کام سمجھانا ہے، آپ کی طبیعت میں ناگوار گزرے تو تحمل کیجیے گا، آگے سوال کیجیے گا، جواب دینے کا میں پابند ہوں۔ شادی کا تعلق، مہندی کا تعلق آزاداری سے نہیں ہے۔ امام حسین شادیاں کرنے نہیں گئے تھے کربلا میں، توجہ رکھیے گا۔ ماں کو ارمان ہوتا ہے ہمارے اور ہر جگہ کی ماں کا کہ بیٹے کے سہرے کے پھول دیکھے۔ اب یہ سہرے کے پھول کیا ہیں، یہ بھی ہمارے یہاں اصطلاح ہے، سہرا ہمارے ہی باندھا جاتا ہے، ایرانیوں میں نہیں باندھا جاتا، عربوں میں نہیں باندھا جاتا، انگریزوں میں نہیں باندھا جاتا، یہ بھی خاص بر صغیر سہرا جو ہے بر صغیر کی ایجاد ہے۔ مثلا میں اپنی ثقافت کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، ہر ماں کا یہ ارمان ہوتا ہے بیٹے کے سہرے کے پھول دیکھے، شادی دیکھے، پوتے پوتیاں مثلا نوازے نوازیاں اس کے آنگن میں آئیں، کھیلیں کودیں۔ چونکہ حضرت قاسم کی شادی نہیں ہوئی تھی تو ماں کے ارمان کو شاعر مثلا کہتا ہے کہ بیٹا تیری مہندی ہوتی، تیری شادی ہوتی، یہ جناب علی اکبر کے لیے مثلا کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہیں، شاعر کے الفاظ و تخیلات ہیں، توجہ رکھیے گا۔ اور اگر اس سے مقصد حسین کو کوئی نقصان نہیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ مہندی کا مسئلہ بھی یہی، مہندی خالصتاً ایک ثقافتی عنصر رکھتی ہے ہمارے یہاں، ثقافتی عنصر ہے، تہذیب عنصر ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت تو نہیں ہے۔ ہاں مہندی کے اپنے فزیکل کچھ اثرات ہیں جو حضرات جانتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اور ظاہر بات بزرگان بیٹھے ہیں، پتہ ہے کہ ہے نا مہندی جو ہے وہ گرمی کی کاٹ کرتی ہے، جو اصل مہندی ہے نا ہوتی ہے چنانچہ اس کا اپنا ایک کردار ہے، میں اس کو طبی نکات سے بیان نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن رسم مہندی جو ہماری یہاں آ گئی ہے، اس کے لیے دو رائے ہیں علماء کی کہ اگر اس سے مقصد حسین کو کوئی آنچ نہیں آ رہی ہے، کوئی نقصان نہیں ہو رہا، تو کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا آپ میں نارمل کہیں گے حضرت قاسم کی مہندی مثلا ماں کا ارمان تھا، حضرت قاسم کی بھی نہیں، آپ کے ماں کا ارمان تھا کہ مہندی نکلے، اس سے آپ کی گریے میں اضافہ ہو رہا ہے اور آپ کی محبت بڑھ رہی، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک علماء یہ کہتے ہیں، یہ متقدمین کا نظریہ ہے، متاخرین کا نظریہ، متقدمین علماء یہ کہتے ہیں چونکہ اب دنیا وہ دنیا نہیں رہی آج سے 20 سال 25 سال پرانی، اب دنیا سمیٹ کر ایک موبائل میں آ گئی ہے۔ مثلاً عرض کر رہا ہوں، یہ گفتگو جو لائف جا رہی ہے، مثلاً ہمارے دوست جو پچھلے سالوں میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ، وہ لندن میں بیٹھے یہ مثلاً دیکھ رہے ہیں، وہ جیسے ہی مجلس تمام ہوتی ہے فوراً واٹس ایپ پہ ان کا میسج آ جاتا ہے، 30 سیکنڈ کے بعد ان کا میسج میرے موبائل میں آ جاتا ہے۔ دنیا کتنی فاسٹ ہو گئی ہے، یعنی میں گفتگو کر رہا ہوں، ہزاروں میل دور بیٹھے شخص کو سن رہا ہے، لاکھوں میل دور فاصلوں کلو میٹر پر مثلاً عرض کر رہا ہوں، دنیا سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اب دنیا وہ دنیا نہیں رہی۔ ایک بات متاخرین کا نظریہ ذہنوں میں رہے کہ اگر کوئی چیز جس سے اسلام کو، آزاداری کو، مقصد حسین کو نقصان نہ پہنچے اور محبت حسین میں اضافہ ہو، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک شخص گیا، قدیم زمانے کی بات بتا رہا ہوں، مشتد کا نام مجھے یاد نہیں، انہوں نے کہا میں ایک جگہ مجلس پڑھنا گیا تو دیکھا وہ لوگ جو ہیں امام حسین کا ماتم کرتے ہوئے لکڑیوں پر لکڑی مار کے ماتم کرتے ہیں، اچھا یہ عجیب رسم تھی۔ تو انہوں نے کہا کیا لوگ اس کو سن کر ہنستے ہیں یا روتے ہیں، توجہ رکھیے گا، کہا کہ لوگ گریہ کرتے ہیں مثلا، کہا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ 25 سال 30 سال شاید اسلامی انقلاب سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایران کی، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب دنیا بھر کا میڈیا، نگاہیں، ناقدین، منتقدین سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، سب آپ کی طرف فوکس کیے ہوئے ہیں۔ اب آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہم ہیں اور عزاداری ہے۔ مثلا عرض کروں ایک اور مثال، تو کلام تو لانے ہو رہا ہے لیکن معذرت چاہوں گا کہ یہ بات ہو جائے۔ آپ کیا ناز علی معروف ہے ہماری، ہم ناز علی پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، ناز علی کا بہرحال ایک روح ہے، اس کا معنی ہے ناز علی مظہر العجائب، علی کو پکارو وہ مظہر عجائب ہے، تجد عونا لکا فی النوائب، تم اس کو اپنا مددگار پاؤ گے مشکلات میں۔ وہ ناز علی کا اپنے ایک مقام روح ہے، اس کا معنی ہے روحانی طور پر،
کسی نے آیا، کوئی آیا اور اس نے ایک آرٹ کیا، اب اس کے پاس ایک آرٹ تھا، فن تھا، اس نے کیا کیا، شیر کی شکل میں نعت علی لکھ دی. کیا مثلا کیا آرٹ ہے جناب؟ اب آپ کیا پین فلیکس لگا لگا کر اس کو گلی کوچوں میں لگا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے یہ نعت علی ہے. بچے بچوں کو پتا ہے، کسی بچے سے پوچھے کیا ہے، کہ یہ شعر ہے، نعت علی ہے. لیکن جس کو نہیں پتا، توجہ رکھیے گا، وہ کیا کہے گا؟ یہ کسی حیوان کی تصویر ہے. میں اس حیوان کا نام لے نہیں چاہ رہا. وہ کیا کہے گا؟ کسی حیوان کی تصویر، جس کو نہیں پتا. دیکھیے شیعت کو بعض اوقات اندر سے مندر دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات شیعت کو باہر سے جا کے دیکھیں، باہر سے جا کے دیکھیں اپنے اعمال کو، اپنی کرتوتوں کو، اپنی حرکات کو، اپنی عزاداری کو، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، صحیح ہو یا غلط ہو، ایک دفعہ باہر سے جا کے دیکھیں، ناقد نگاہوں سے دیکھیں، تنقیدی جائزہ لیں اس کا، کوئی حرج نہیں ہے. اپنے اہل سننا دوست کے پاس کہا کہ تم ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہو، تم بتاؤ، تو وہ مثلا یہ بتائے گا، تو آپ اس کا دفاع کریں گے، کیونکہ ممکن ہے آپ کی نگاہ سے جو ہے وہ آپ اس کو نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہو. اس کی مثال ایسا ہی ہے، کسی کے آئینے کی دکان ہو، وہ روزانہ آئینہ صاف کرے گا، یہ صاف کرے گا، وہ صاف کرے گا، اس کو فکر نہیں ہوگی کہ اپنا قیافہ، اپنی سر و صورت درست کرے. آپ بازار سے گزریں گے، جیسے آئینے کے سامنے آئیں گے، فوراً کیا کریں گے، اپنے آپ کو صحیح کرنے لگتے ہیں. یہ مثلا گھڑی ساز ہے، وہ گھڑی، اس کی گھڑی گھڑیاں بہت ساری چمکا رہا ہے. اب اس نے کہا ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ اچھا ٹائم، وہ ٹائم دیکھے گا، وہ تم تو روزانہ گھڑی کو دن میں 10 دفعہ چمکاتے ہو، تمہیں گھڑی دیکھنے کے لیے بھی، ٹائم دیکھنے کے لیے گھڑی دیکھنی پڑتی ہے. ارے بھائی میرا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، میں کر رہا ہوں تو کاروبار کروں، میں وقت تھوڑی دیکھ رہا ہوتا ہوں. اس کا مطلب دیکھنے کا انداز جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. ہم اندر سے رہ کے عزاداری کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، ہمارے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے. لازم و ضروری ہے کہ اس دور میں، اس انٹرنیٹ کے دور میں، ریسرچ کے دور میں، ہم ایک دفعہ باہر جا کر اندر کو دیکھیں، اپنے امور کی اصلاح کریں. تو اس کو نہیں پتا کہ نعت علی لکھی بھی ہو. وہ یہ کہہ کہ ایک جانور کی شکل شیعوں نے پینفلیکس پہ لٹکائی ہوئی تھی معذرت کے ساتھ. یہ چونکہ واقعہ ہوا ہے میرے ساتھ، اس لیے عرض کر رہا ہوں، چونکہ میں اہل سنت میں بھی جاتا ہوں، وہاں پہ بھی مجلسیں پڑھتا ہوں، یا ایسی جگہ جہاں پہ شیعہ اور سنی دونوں ہوتے ہیں اور پینفلیکس لگا ہوتا ہے، تو میں عمدن قصدن ارادتن کہتا ہوں یہ جو تصویر لگی ہے شعر کی، اس میں نعت علی لکھی ہوئی ہے، تاکہ وہ اشتباہ دور ہو جائے، وہ شک و شبہ دور ہو جائے. جس کو میرے نانا کہتے تھے میری والدہ سے، کہ اپنے دروازے پر کھڑی ہو کر اپنے بھائی کے ساتھ بات نہ کرنا، اس لیے کہ جو اجنبی گزرے گا وہ کہے گا آقا باروی کی بیٹی کسی اجنبی سے بات کر رہی تھی. یہ اپنے لیے، دوسروں کو بھی، میں اہل سنت کو بھی دعوت دیتا ہوں، اپنی دید کو وسیع کریں، اس چھوٹی ذہنیت سے باہر نکلیں، رفت و آمد کریں تشیعوں میں، علماء میں، ذاکرین میں، جو مسند ذاکرین ہیں، فلسفہ عزاداری سمجھیں اور اپنی دید کو وسیع کریں، اپنے تفکر کو وسیع کریں. علماء متاخرین کہتے ہیں کہ مثلا 30 سال 40 سال پہلے اگر وہ ڈنڈی پہ ڈنڈی مار کر ماتم کر رہے تھے یا گھوم گھوم کے ماتم کر رہے تھے، امام حسین کی محبت بڑی تھی کچھ نہیں، لیکن آج اگر اسی فعل کو اسی طرح انجام دیا جائے اور آپ اس کو انٹرنیٹ پہ ڈالیں تو کتنی تنقیدیں شروع ہو جاتی ہیں، اپنے بھی غیر بھی، اپنے بھی تسلیم نہیں کرتے، یہ کیسا ماتم ہے بھائی ڈنڈیوں والا. اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز ایک زمانے کے لیے کارآمد و مفید ہوتی ہے، لیکن وہی فعل عصری تقاضوں سے ہم آہنگ نہ ہو تو توہین مذہب کا باعث بن جاتا ہے. یہ سمجھے گا اس چیز کو. یہی چیز ماتم کے مسئلے میں بھی ہے، جو جن علماء نے کہا ہے کہ اب نہ کیا جائے، جنہوں نے کیا چھریوں کا یقمہ کا ماتم مثلا، ان کی جو دلیل وہی ہی ہے. یہ جنہوں نے سکوت اختیار کیا کہ وہ نہیں چاہتے مثلا یہ مسئلہ مثلا اٹھایا جائے، مثلا آیت اللہ سیستانی نے مثلا سکوت اختیار کیا ہے، یہ دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں کرنا چاہیے، تو متاخرین یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز جس سے مقصد حسین مدد ملے، شرعی ہو، حرام نہ ہو، اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن علماء متقدمین معاصرین یہ کہتے ہیں کہ حالات کو دیکھو، اس لیے کہ تم جس دور میں بیٹھے ہو تم تنہا نہیں ہو، گاؤں میں نہیں ہو،
دنیا بھر کی نگاہیں تمہارے سامنے ہیں، ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کو ریکارڈ کر کر دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو آنن فانن سب اپنی رائے دیتے ہیں۔ لہذا جس سے توہین مذہب ہو، جس سے دین پر آ جائیں، جس سے در حقیقت امام حسین کی آزاداری کا مقصد پیچھے رہ جائے، آزاداری آگے ہو جائے، آزاداری آگے ہو جائے، مقصد پیچھے رہ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ حضرت قاسم کی مہندی، ان دو رائے میں میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، میں مجتہد نہیں ہوں، جو علماء کی رائے تھی میں نے بیان کر دی۔ 30 سال 40 سال پہلے کو علماء یہ کہتے تھے، جو ہماری ہیں مثلا حضرت قاسم کی مہندی نکلتی ہے، اگر 30 سال کے دور پہلے چلے جائیں جہاں انٹرنیٹ نہیں ہے، آپ ماتم کریں، آپ عزا برپا کریں، آپ سر و سینہ پیٹیں، جس طریقے کی بھی عزاداری ہم کرتے رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور میں جب دنیا بھر دیکھ رہی ہے، فوکس کر رہی ہے، آپ کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے، آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، آپ پہ مقالے لکھے جا رہے ہیں، آپ پہ تھیسس لکھے جا رہے ہیں، آپ پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، حسین کی محبت پر، جناب زینب کی محبت پر۔ اربعین پہ ایک جرمن کا پروفیسر آیا تھا، اس نے آ کے تحقیق کی تھی کہ لوگ ایک عورت کی کال پر، عورت سے مراد اس کی جناب زینب سلام اللہ علیہ، ایک عورت کی کال پر کیسے آ جاتے ہیں۔ تو ریسرچ کی جا رہی ہے، تحقیق کی جا رہی ہے۔ علماء معاصرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف یہ کہیں امام حسین کی عزاداری اور مقصد کے بیچ چھوڑ دیں، یہ ظلم عظیم ہے امام حسین صاحب کا۔ فیصلہ آپ خود اختیار کریں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آج جس شہید کا تذکرہ ہے وہ بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کی معرفت بہت، اس کا درجہ بہت اونچا ہے۔ قاسم ابن حسن، امام حسن کی آنکھوں کا نور، شب عاشور جب امام نے سب کو جمع کیا، چراغ گل کر دیا، چراغ جلائے گئے، کوئی نہیں گیا، تو امام حسین نے کہا ان کی مجھ سے جنگ ہے، پھر بتایا کل کیا ہوگا، کون کون کس طریقے سے، رودات بیان کی۔ حضرت قاسم جو پیچھے بیٹھے تھے، ایک دفعہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں چچا جان، کیا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے؟ اللہ ہو، یہ ہے گھر کی تربیت۔ چچا جان، کیا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے؟ امام حسین، اچھا قاسم بھی موجود ہے، قاسم بیٹا ادھر آؤ، سینے سے لگایا، پیار کیا، دست سے شرکت پھیلا، کیفا تھا جد الموت، بیٹا موت تمہارے نزدیک کیسے ہے؟ استاد محترم آیت اللہ علامہ عباس رئیسی صاحب فرماتے ہیں کہ قاسم کے جواب میں بچپنا بھی ہے، معرفت بھی ہے۔ بچوں کو مٹھاس اور شیرینی سے بڑی رغبت ہوتی ہے، تو کیا کہا؟ شہد، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ شہد کا لفظ استعمال کرنا یہ ہے کہ بچے کو شیرینی سے ایک شغف لگاوا ہے، یہ بچے کا بچپنا ہے۔ اور جب کہا شہد سے زیادہ میٹھی ہے، یہ حضرت قاسم کی معرفت ہے۔ جہاں کہا کہ میں بچہ صحیح، بچپنا صحیح، لیکن میری معرفت کا درجہ بہت بلند ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں حسین کے شہیدوں میں، حسین کے جانصار ہوں، حسین کے مجاہدوں میں سے ہوں، محافظوں میں سے ہوں۔ بس صبح عاشور ہوئی، ماں نے دیکھا کہ بیٹا ابھی تک موجود ہے، پوچھا، کہا کہ چچا اجازت نہیں دیتا۔ اصل حسین کیسے اجازت دیں، 13 سال کا شہزادہ، اصل جب بھی حسین دیکھتے ہیں بھائی یاد آ جاتا ہے، مدینہ یاد آ جاتا ہے، وہ وقت یاد آتا ہے جب حسین نے آخر وقت میں یہ تحریر لکھ کے دی تھی، بیٹا قاسم ہم نہیں ہوں گے، یہ تحریر تمہارے لیے دے رہے ہیں۔ بہت کم 40-50 ہجری میں امام کا انتقال ہوا ہے، 61 ہجری میں کربلا ہوئی ہے، 2 سال کا سن تقریباً بنتا ہے حضرت قاسم کا۔ بھائی نے وہ منظر بھی دیکھا جب کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے تھے۔ میں کہوں عجیب اتفاق ہے، مدینے میں باپ کے کلیجے کے ٹکڑے، کربلا میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے۔ اللہ اکبر، اے قاسم حسین، قاسم حسن، آپ کو ہمارا سلام۔ اجرکم اللہ. ہاں ام فروا کو پرسہ دینا ہے نا، امام حسن کو پرسہ دینا ہے، آج حسن سبز قبا کو پرسہ دیں، آوازیں بلند کریں. اس لیے کہ دیکھیں، اگر آپ کسی میت میں جائیں اور صاحب عزا کا حال برا ہو اور آپ کو عزیز بھی ہو، تو لوگ یہ کہتے ہیں، بلی کہتی کہ آپ اس سے زیادہ بلند آواز میں گریا کریں تاکہ وہ اپنے گریے کو بھول کر آپ کو دیکھے. کم سے کم ہمراہی تو کریں اپنی آوازوں کے ذریعے سے. جو پردے غیب میں امام بیٹھا بلند بلند گریا کر رہا ہے، اجرکم اللہ، بس ادا دارو حسین نے دیکھا بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گر رہے ہیں. ایک دفعہ حسین نے سر کو زانوں پہ رکھا، اے بھائی اس امت جفا کار بلانت جس نے تجھے زہر دیا. حسن نے سر ہٹایا اور کہا، لا یوم کا یوم کے یا باب دلہ، حسین میری مصیبت پہ گریہ نہ کرو، میں تیری کربلا کے مصائب پہ گریہ کر رہا ہوں. اللہ اکبر. جنازہ گیا تو صحیح تھا، سالم تھا، جنازہ واپس آیا تو امت نے تیروں سے نوازش کی ہے. بس عزادارو ایک دفعہ علی حضرت قاسم امام کی خدمت پہنچے، باپ کا رخا دیا، ایک دفعہ رخا دیکھا، آنکھوں سے لگایا، حسن یاد آئے، مدینہ یاد آیا، گریہ کیا، عباس قاسم کو تیار کرو. حضرت عباس کے مصائب میں سے ایک مصیبت یہ ہے، ایک مصیبت مصائب یہ ہیں کہ قاسم کے لیے خود نہیں مل رہا تھا، ایک خود لاتے نہیں آتا، دوسرا خود منگاتے نہیں آتا، زرہ منگائی گئی. اللہ اکبر. اصل جری کے لیے، بہادر کے لیے، سپہ سالار کے لیے تیار کرنا آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. تصور نہیں کر سکتے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے عباس کے قلب کا کیا عالم ہوگا. امام کی خدمت میں نہ ہو کر نہ پہنچے، مولا قاسم کے سر پہ نہ کوئی خود آتا ہے نہ کوئی زرہ آتی ہے. قاسم کے امامے کو کھولا، دو حصے کیے، ایک سے قاسم کو کفن پہنایا اور ایک سے امامہ باندھا. شاید حسین ام فروا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، کہا قاسم جاؤ ماں کو الوداع کرو، پھوپھی کو الوداع کرو. قاسم خیمے میں آئے، اب جو دیکھا ماں نے کہ قاسم نے کفن پہنا ہوا ہے. یہ امام بتانا چاہ رہے، ام فروا زندگی میں کفن پہنا رہا ہوں اس لیے کہ مرنے کے بعد قاسم کی لاش کو کفن دینا حسین کے بس میں نہ ہوگا. بس عزادار ننّا قاسم گیا، جس کے پیر بھی رکاب تک نہیں پہنچ سکتے تھے، تلوار نکالی، جہاد کیا، داد شجاعت لی، لیکن 13 سال کے بچہ کتنا لڑ سکتا ہے. چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا عزاداروں، ارے ام فروا کی کمائی لٹ گئی. ایک دفعہ بچے پہ حملہ شروع ہوا، پکارا چچا جان میری مدد کو آئیے. ادھر سے عباس نے ایک طرف تو حسین نے حملہ کیا، اشقیا نے دیکھا حسین عباس نے حملہ کیا، بس دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف. ارے یہ وہ شہید ہے جو کئی مرتبہ صدا دیتا تھا، چچا میری مدد کرو، چچا میری مدد کرو. عزادار بس ایک دفعہ حسین کھڑے ہیں، قاسم نظر نہیں آتے، گرد و غبار چھٹا، دیکھا بھتیجے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، حسین سرہانے بیٹھ گئے. کہا قاسم، چچا کے بڑی بڑا سخت و شاق ہے، تو اسے مدد کے لیے پکارے، وہ تیری مدد کو نہ پہنچے، اور جب پہنچے تو تیری کوئی مدد نہ کر سکے. اجرکم اللہ، مجھ نہیں معلوم حسین نے کس طرح لاش قاسم کو جمع کیا ہوگا، ارے پامال ہو چکا ہے لاشا. بس عزادارو میں کہوں، قاسم کا لاشا پامال ہوا، اٹھ نہیں سکا، اور ایک اور لاشا ہے جسے سید سجاد اپنانا چاہتے ہیں، وہ بھی ایسا پامال ہوا کہ ہاتھوں سے.